أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. اور جنت والے پکاریں گے جہنم والوں کو کہ ہم نے پا لیا جس کا ہمارے رب نے ہمیں سچا وعدہ کیا تھا. فہل وجدتم, تم نے بھی پا لیا اپنے رب کے سچے وعدے کو؟ وہ لوگ کہیں گے ہاں نعم ہم نے پا لیا. فأذن مؤذن بینہم, ایک آواز لگانے والا ان کے درمیان آواز لگائے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالمین پر. وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے تھے اور وہ آخرت کے منکر تھے. سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 44-45 آپ کے سامنے پڑھی گئی. اوپر کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت والوں کا ذکر کیا اور اس سے پہلے جہنم والوں کا ذکر کیا. جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اللہ کی تعریف کریں گے, جنت کے وارث بنیں گے. اب جنت میں پہنچ جائیں گے تو پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کو موقع دے گا جہنم والوں سے بات کرنے کا, جس کو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے. یہ گویا جنت والوں کو ایک قسم کی خوشی ہوگی کہ ہم بہت بڑی نعمت میں ہیں, جنت میں ہیں, اور اللہ انہیں بتائے گا دیکھو یہ جہنم والے ان کا کیا حال ہے, ان سے بات کرو تم. ونادا اصحاب الجنتی, یہاں پر لفظ ہے نادا, پکارو. نادا یونادی مناد کے معنی ہے آدمی ایک جگہ پر کھڑے ہو کر کسی کو پکارے جو دور ہو. جنت اور جہنم کے درمیان میں بہت لمبا فاصلہ ہے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ کی تپش 800 سال دور تک پہنچے گی. تو جہنم کتنی دور ہوگی؟ اب پھر جنت اور جہنم کے درمیان کتنا بڑا فاصلہ ہوگا, جبکہ جنت کتنی بڑی ہے, جہنم کتنی بڑی ہے, اور اس کے درمیان میں آراف جگہ ہے, جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے ونادا اصحاب الاعراف, بیچ میں اور ایک جگہ ہے. تو تین قسم کے لوگ ہوں گے, جنت میں جانے والے جنت میں جائیں گے, جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے, اور اس کے درمیان میں ایک جگہ ہوگی آراف, اس میں بھی اللہ کچھ لوگوں کو رکھیں گے. یہاں جنت والے بلا رہے ہیں. یہ اس زمانے کے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی, لیکن آج کے حساب سے تو سمجھنا بڑا آسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ لوگ دیکھ لیں کہ اللہ قیامت میں کیسے حساب و کتاب لیں گے. کیسے؟ جیسے آلات کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیں گے. اب آج کل ایک آدمی ہندوستان میں یا آسٹریلیا میں بیٹھا ہے, وہ وہاں سے فون کے ذریعے سے یہاں بات کر رہا ہے. اب کیسے کیسے آلات نکلیں گے آئندہ, کچھ پتہ نہیں ہے. یہ سمجھنا بڑا آسان ہوگا کہ یہ جنتی جہنم کے ساتھ کس طرح بات کرے گا, یا اللہ ان کی آواز کو پہنچائے گا. اس لیے ونادا اصحاب الجنہ, کہا کہ جنت والے آواز لگائیں گے جہنم والوں سے. اسی طرح کا ایک گفتگو سورہ صفات میں شاید ہے, وہاں پر بھی فطلع فرآہ فی سوائے الجحیم, ایک آدمی اللہ سے کہے گا میرا دوست جہنم میں چلا گیا ہے, مجھے اس سے بات کرنا ہے. فطلع فرآہ فی سوائے الجحیم, جہنم کے کسی کونے میں پڑا ہوا ہے, مجھے اس سے بات کرنا ہے. اللہ تعالی اجازت دے گا, یہ اپنے دوست سے بات کرے گا, تلاش کرے گا کہ جہنم میں کہاں ہے. اس کو پتا چلے گا فلاں جہنم میں ہے, یہ بات کرے گا. یہ اللہ قادر ہے, قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے, کوئی شک نہیں. یہ اپنے دوست کو دیکھے گا اور کہے گا تاللہ ان کت لتردین, اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ رہتا اور تیرے مذہب پر چلتا, تیرے طور و طریقے پر چلتا تو میں بھی آج تیرے ساتھ ہوتا, لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا کہ میں تو جنت میں ہوں اور تو دیکھ لے تو جہنم کے کس کونے میں پڑا ہوا ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے دوست کو دیکھ لو, اس سے تمہیں اندازہ آ جائے گا کہ یہ آدمی کیسا ہے. اگر اس کا دوست اچھا ہے, ظاہری بات یہ بھی اچھا ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی کا اثر دوسرے پر کتنا زیادہ ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو برابر وضو نہیں کرتے, جس کے وضو کا اثر میری نماز میں مجھے پڑتا ہے کہ مجھے نماز میں غلطی ہوتی ہے. دل کا اثر دوسرے پر ہوتا ہے, دوستی کا اثر بھی ہوتا ہے. صحبت صالح تورا صالح کند, صحبت طالع تورا طالع کند, اچھوں کی دوستی تمہیں اچھا بنائے گی اور بروں کی دوستی تمہیں برا بنائے گی. جنت والے جہنم والے سے پکاریں گے, اور یہی حالت موت کے بعد بھی ہوتی ہے. جب آدمی کو دفن کیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد حکیم الامت نے اس بات کو نقل فرمایا, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا جب تم کسی کو دفن کر دو تو یہ نہ سمجھو بس یہ مٹی میں چلا گیا, بلکہ یہ اگر نیک ہے تو بہت بہترین جگہ پر گیا ہے, اور یہ ایسی جگہ پر گیا جہاں پر اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کی ملاقات کرے گا. اسی لیے حضرت بشر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی ماں بہت روتی تھی, بہت پریشان تھی, تو انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بشر کی ملاقات کیا ہو سکتی ہے, کیسے ہو سکتی ہے, یہ زندہ ہے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک دوسروں کی ملاقات کرتے ہیں, ان کی روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہے, ان کی روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہے. تو حضرت بشر کی ماں کا معمول یہ ہو گیا کہ جب بھی ان کے خاندان میں سے کسی کا انتقال, یعنی ایسا وقت ہوتا بہت زیادہ بیمار ہوتا, ایسا لگتا کہ اس کا آخری وقت ہے, تو حضرت بشر کی ماں ان کے پاس پہنچ جاتی اور انہیں سلام کرتی اور یوں کہتی تم پر بھی سلام ہو اور تم آخرت کی طرف جا رہے ہو, میرے بیٹے بشر کو بھی میرا سلام کہہ دینا. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ اپنے باپ کی ملاقات کرے گا, اپنی ماں کی ملاقات, اگر انتقال ہو گیا ہے تو اپنا بھائی اگر انتقال کر چکا ہے، اپنا بیٹا انتقال کر چکا ہے، یا جو بھی رشتہ دار، بلکہ روحیں ملتی ہے، پرانی روحیں اس سے پوچھتی ہے کہ تم آئے ہو دنیا سے، میرا بیٹا کس حالت میں ہے، میرا بھائی کس حالت میں ہے؟ جواب دیا جاتا ہے ان کی شادی ہو گئی، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، کہا فلاں کا کیا حال ہے، کہا وہ تو مجھ سے پہلے آپ کے پاس آ چکا ہے، تو کہا اس کی ملاقات ہمارے ساتھ نہیں ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں یقیناً وہ جہنم میں گیا ہے، اسی لیے ان روحوں کے ساتھ اس کی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ تو جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، یہ معاملہ کب ہوگا، کب بات چیت ہوگی؟ فرمایا جب جنتی سارے کے سارے سفارش کے بعد، سفارش انبیاء، سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سفارش صحابہ، سفارش علماء، سفارش شہداء، سفارش حفاظ، یہ سب سفارش کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انبیاء علیہ السلام سے، تم سفارش کر لو جن کی کرنی ہے، جو جہنم میں جا چکے ہیں مسلمان، تو انبیاء علیہ السلام سفارش کریں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکالیں گے جنت سے، پھر فرمائیں گے جاؤ جنت میں جاؤ، اور جس کے دل میں قرات کے برابر، قرات کے برابر، قرات کتنا چھوٹا ہوتا، اس کے برابر بھی اگر ایمان ہو، اس کو نکال لو، نکالا جائے گا۔ فرمایا پھر کہا جائے گا جس کے سینے میں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو بھی نکال لو۔ اللہ فرمائیں گے ابھی اور بہت سارے ہیں، جاؤ تلاش کرو، نہیں ملیں گے۔ اللہ فرمائیں گے میں جانتا ہوں اب کون کون ہے جس کے سینے میں رائی کے دانے سے کم بھی ایمان ہوگا، اللہ خود ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجے گا۔ ونادا اصحاب الجنہ، اب جنت میں جنتی پہنچ گئے، جہنم میں صرف جہنمی ہے، ان کے لیے دروازہ بند ہے، اس وقت یہ گفتگو ہوگی۔ ونادا اصحاب الجنتی اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا۔ بدر کا موقع ہے، بدر کے موقع میں امام بخاری اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، بہت سارے کافر مکہ کے بدر کے دن مار دیے گئے، کاٹ دیے گئے، ان کے پیروں کو، ان کے ہاتھوں کو، ان کی گردنوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سارے کٹے ہوئے ہیں ان کی باڈی کو کھینچ کر لاؤ اور اس کنویں میں ڈالو۔ کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سارا معاملہ ختم ہوا تو اس کنویں کے پاس تشریف لے جاتے ہیں جس کنویں میں باڈیوں کو ڈال دیا گیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی آیت کو پڑھ رہے ہیں، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا۔ یہ آیت پڑھ رہے ہیں، ہم نے تو اپنے رب کے سچے دعوے پر کو پا لیا، یعنی ہمیں یقین ہے، کیا تم نے پا لیا؟ اس لیے کہ تم تو اب مر چکے ہیں، کاٹ دیے گئے، کنویں میں ڈال دیے گئے۔ اس لیے کہ آدمی جب مرتا ہے، من مات فقد قامت قیامته، جو بھی مرتا ہے اس کی قیامت تو شروع ہو جاتی ہے، جنتی ہے جنت شروع، جہنم ہے جہنم شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا، تم نے تمہارے رب کے وعدے کو پا لیا؟ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت قریب میں موجود تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں کنویں کی بوڑھیوں سے، تو حضرت عمر فرما رہے ہیں ما تکلم احد، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گفتگو کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے کہ جو تمہیں جواب نہیں دے رہے ہیں، جن کے اندر روح نہیں بوڑھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسما ما اقول منہ، لفظ استعمال فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری روح ہے، عمر اسمعو کا لفظ ہے اسمعو، تم سے زیادہ، تم سے زیادہ یہ لوگ سننے والے ہیں، جو بات میں انہیں کہہ رہا ہوں تم سے زیادہ سننے والے ہیں۔ اب یہ مسئلہ بہت بڑا ہوتا ہے کہ مردے سمائے موتا کا، کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں، ایک لمبا مسئلہ ہے۔ بہت سارے کہتے ہیں مردے مرنے کے بعد نہیں سنتے ہیں، بہت سارے کہتے ہیں سنتے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبرستان جاؤ، تم قبرستان میں جاتے ہوئے تم سلام کرو۔ اب سلام کس کو ہوتا ہے؟ زمین کو ہوتا ہے۔ اس سے ثابت کیا کہ وہ تمہیں سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ نور الصدور فی شرح القبور، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے قبر کے حالات پر جو لکھی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے بہت ساری زبان میں، عربی سے، سیوطی کی بہت اچھی کتاب ہے، اس میں ان تمام دلائل کو بالتفصیل حوالے کے ساتھ جمع کر دیا ہے۔ لیکن میں صرف ایک جواب نقل کر دیتا ہوں جو علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا ہے، بڑا عجیب جواب ہے۔ فرمایا ایک لفظ سما ہے اور ایک لفظ اسما ہے، سما سمع یسمع سننا، اور ایک اسمع یسمع اسما سنانا، دو چیز ہے۔ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل فرمائے وہ اسمع کا ہے، اسمع۔ اسی سے ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ تم کچھ سنانا چاہتے ہو مردے کو، نہیں سنا سکتے ہیں، لیکن اللہ قادر ہے وہ تمہاری بات کو سنا دے، تمہاری بات کو سنا دے۔ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، یہ جنتی لوگ جہنمی سے اب گفتگو کر رہے ہیں، یہاں تو بات ہو رہی ہے جنتی بھی زندہ ہے اور جہنمی بھی زندہ ہے، دونوں زندہ ہے، اب کے بات موت آنے والی نہیں ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو پا لیا، یا ایک سوال قائم ہوتا ہے، جب جنتی کو پتا ہے جہنمی کو پتا ہے آپس میں اس طریقے کی گفتگو ہوگی، تو پھر اب سوال اور جواب رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جنتیوں کو بات کرنے کی جہنمیوں کے ساتھ اب کیا ضرورت تھی، جبکہ پتا ہی ہے کہ وہ اس طرح کا جواب دینے والے ہیں؟ اس کا جواب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے، عنہما کے حوالے سے نقل فرمایا، علامہ ثعلبی نے فرمایا کہ یہاں پر گفتگو جو کروائی جائے گی جنتی اور جہنمی کو، اس لیے کہ تاکہ اور زیادہ جہنمی کو تکلیف ہو، اور زیادہ، ہم نے تو پا لیا، دیکھو حور بھی ہے، محلات بھی ہے، کھانے اور پینے کی ساری چیزیں، آگے آئے گا کہ اب وہی جہنمی لوگ جنتی سے کہیں گے کچھ پانی بھی دے دو اور کچھ کھانا بھی دے دو، اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ یہاں یہ گفتگو کروائی جا رہی ہے تاکہ جہنمیوں کو اور تکلیف ہو، اور زیادہ انہیں پریشانی ہو، وہ یہی جواب دیں گے پریشانی میں آ کر، قالوا نعم، ہاں بس ہو گیا، کوئی لمبی چوری بات نہیں کر رہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، اب ان کے درمیان کون اعلان کرے گا؟ بہت ساری روایت ہے، صحیح روایت یہی ہے کہ کوئی فرشتہ یا ان جنتیوں میں سے کوئی جنتی اعلان کرے گا، اللعنت اللہ علی الظالمین، یا کوئی فرشتہ اعلان کرے گا تم دونوں کی گفتگو ہو گئی، اب اللہ کی لعنت ہوگی ان ظالمین پر، جہنمیوں پر۔ کیوں؟ تین کام کی وجہ سے، تین کام جو آج بھی ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑا کام، یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اللہ کے راستے سے روکنا، یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلا رہا ہے، پھر صحابہ، پھر تابعین، اور آج تک ہی اور قیامت تک اللہ کے راستے سے روکیں گے۔ اللہ کے راستے سے روکنے کا کیا مطلب ہے؟ حق بات کہنے سے روکا جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حق بات کہنے سے روکا گیا، یہاں تک کہ لوگوں کو مکہ والوں نے روکا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو مجھے کہا گیا کہ یہاں پر ایک آدمی ہے صحابی ہے وہ اس طرح کی بات کریں. ایک روایت میں یہ ہے ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے سن لیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی ہے جو دین کی بات کر رہا ہے بہت نیک آدمی ہے اور جو دوسرے کوئی دین کی مذہب کی بات کرتا ہے اور اس کا کلام بڑا عجیب ہے تو میں نے سوچا مکہ مکرمہ میں آ گیا میں نے سوچا کہ کسی سے پوچھوں گا تو ایک آدمی کو دیکھا بہت کمزور قسم کا تھا ویری ویری ویک پرسن. میں نے پوچھا یہ آدمی تو بڑا کمزور ہے اسی سے پوچھ لوں یہ کیا مجھے تکلیف پہنچائے گا. اس کمزور آدمی سے میں نے پوچھا کہ یہاں کوئی محمد نام کا آدمی ہے تو اس نے کہا فوراً کہ تو انت صابی تو صابی ہو گیا ہے. اس کمزور آدمی کافر نے اعلان کر دیا. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں مجھے پکڑ لیا اور اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گیا مجھے روک دیا گیا لیکن پھر بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر ہوش میں آنے کے بعد پہنچ گیا اور میں نے اسلام کو قبول کر لیا. اسی طرح ابو جہل کی بات ابو سفیان عتبہ اور شیبہ ان کا کام یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے ہر ایک کو روک دیا جاتا تھا. ایک آدمی امیہ ابن سلت امیہ جو ہے کہ بہت بڑا شاعر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اشعار اتنے پسند تھے کہ ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 100 اشعار سنتے تھے 100 اشعار اور کہ بہت بڑا شاعر تھا. اس نے سارے مکہ والوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا محمد کے اوپر ان کے کلام کے اوپر میں آگے بڑھ جاؤں گا کہ میرا کلام سب سے بہتر ہے. ادھر کون ہے عبداللہ ابن مسعود ہے اور حضرت بلال ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ادھر سارے مکہ والے جمع ہو گئے مشاعرہ ہو رہا یعنی وہ اپنے اشعار شروع کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اشعار سنتے رہے پھر کہا تیری بات ختم ہو گئی تیرے اشعار ختم ہو گئے. کہا ہاں. کہا میرا بھی کوئی شعر سن لے. کہا ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کچھ ہی آیتیں پڑھی یاسین شریف کی اور کہنے لگا امیہ بس کرو میرا دل پھٹ رہا ہے مجھے کلمہ پڑھا دو کلمہ پڑھ لیا. ایسے کتنے ہوں گے جن کو یصدون عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے روکا جاتا ہے. آج بھی دیکھو ویبغونہا اے وجہ اسلام میں کتنی ایسی کجی تلاش کی جا رہی ہے عیب فوق تلاش کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اسلام سے دور ہو جائیں. کبھی اللہ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے اللہ نہیں ہے اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل بنائی جا رہی ہے اور لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا ہے اور کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا قرآن ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سلمان رشدی نے اسی پر تو کتاب لکھی اس نے کہ قرآن کریم کے اندر میں اللہ کی طرف سے بھی وحی آئی ہے اور شیطان کی طرف سے بھی ہے اور اس نے اس کو ثابت کرتے کرتے ایک بڑی کتاب لکھ دی یہاں تک کہ اپنے اپنے بلی اور کتے کا نام بھی محمد رکھنا نعوذ باللہ شروع کر دیا. اپنے کتوں کے نام کہیں کہتا ابو بکر ہے کبھی عمر ہے. اسلام میں کس قسم کی کبھی قرآن کو جلایا جاتا ہے اور کبھی نبی کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کہی جاتی ہے. کیا بات کہ اسلام میں یہ تو خالص پرست مذہب ہے اسی لیے تو ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 11 شادیاں کی ہے اس طرح کی باتیں حالانکہ انہیں پتا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی بھر جوانی ہے 25 سال کی عمر ہے، 25 سال کی عمر ہے، اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جنتی 100 مرد کی طاقت دی ہے دنیا میں، جنتی، جنتی ایک آدمی کی طاقت 1000 آدمی کے برابر، جنتی 100 آدمی کی طاقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور وہ نبی 25 سال کی جوانی ہے، بھر جوانی ہے اس وقت میں، کس عورت سے شادی کر رہا ہے؟ 40 سال کی، 40 سال کی طلاق شدہ عورت، طلاق شدہ عورت جن کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے پہلے بھی بچے ہوئے ہیں، اور اس کی عمر، ان کی عمر 40 سال کی ہے، اور نبی علیہ السلام کی 25 سال کی، اگر خواہش کی وجہ سے شادی کرتے تو جوان عورت سے، باقر عورت سے شادی کرتے، لیکن نہیں وہ 40 سال کی عورت سے شادی کیا، اور اس کی، ان کی موجودگی میں دوسری کسی عورت سے شادی نہیں کی ہے۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ جن سے 4 بچیاں ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق 3 بچے یا 2 بچے یا 1 لڑکا پیدا ہوا، الگ الگ روایت کے اعتبار سے، پھر جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا، تب جا کر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بعد میں چل کر اللہ کے حکم سے ان عورتوں سے شادی کی ہے۔ وجہ کیا تھی، مقصد کیا تھا؟ تاکہ آخری نبی ہے، میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ دین مردوں میں بھی پہنچانا ہے، اور دین عورتوں میں بھی پہنچانا ہے، دین گھر سے باہر والی زندگی والا بھی پہنچانا ہے، اور دین گھر کی اندر والی زندگی کا بھی پہنچانا ہے۔ اسی لیے متعدد عورتوں سے شادی کی گئی، تاکہ عورتوں میں جس طرح مردوں میں دین پھیلے گا، اسی طرح عورتوں میں دین پھیلانے والی میری بیویاں ہوگی، جو زیادہ، اس لیے کہ بیویاں اپنے شوہر کو قریب سے زیادہ سمجھنے والی ہے کہ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی تھی، آپ کا غسل کیسا تھا، آپ کا استنجا کیسا تھا، آپ کا بیوی کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، ساری باتیں جو اندرونی ہوتی ہے میاں بیوی کی، اس کو بھی پہنچانی تھی، آپ کے کپڑے کیسے، آپ کم کیسے کرتے، آپ کپڑے کو کس طرح دھوتے گھر کے اندر، کس طرح بیوی کی خدمت کرتے، یہ ساری باتیں پہنچانی ہوتی تھی۔ اسی لیے عورتوں میں بھی دین پہنچانے کے لیے اللہ کے حکم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی، اور وہ بھی کیسی، صرف ایک باقرہ ہے، باقی سب کے سب کیسی ہے، سیبا ہے، یا تو طلاق شدہ ہے، یا تو ان کے شوہر کا انتقال ہوا ہے۔ کتنی کیسی کیسی رکاوٹیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ ہوتا چلا جائے گا۔ دیکھو نا، دنیا میں دوسرے مذہب والے، اہل یہود یا اہل نصارہ جو ہے، دیکھو نا کیسی کیسی جماعت نکل رہی ہے، ہندوستان کے، مہاراشٹر کے، یا اس طرح کرناٹک کے علاقوں میں چلے جاؤ، یا ادھر بہت سارے ایسی جگہ ہے کاتھیاوار، اور ادھر کہاں اور کہاں کتنے کرسچن پہنچے ہوئے ہیں، تبلیغ کی مشنری لے کر، تبلیغ کا کام لے کر۔ ایک واقعہ سنایا عجیب، ایک مسلمان عورت یہ اپنی جماعت لے کر پاکستان پہنچے، یہ اپنی جماعت لے کر افغانستان پہنچے، یہ اپنی جماعت لے کر نصارہ ہندوستان پہنچے، سیریا پہنچے، اور عراق پہنچے، اور فلسطین کے اندر میں پہنچے، فلسطین کے اندر میں کہاں کہاں پہنچے ہیں۔ انہیں پتا ہے مسلمان کے بچے بھوکے ہیں، مسلمان کی عورتیں بھوکی ہیں، ان کے پاس کپڑے نہیں، ان کے پاس مکان نہیں، ان کے پاس دوائی کے پیسے نہیں، ان کے پاس کھانے پینے کے اور خرچے کے پیسے نہیں، ان کے پاس مکان نہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، یہی ایک راستہ ہے، انہیں کھلاؤ، انہیں پلاؤ، انہیں کپڑے پہناؤ، اور انہوں دوستی کرو، اور دوستی کرنے کے بعد پھر ان کو اپنے مذہب کو پیش کرو۔ اسی لیے کتنے ہزار، ملاوی میں ابھی 3000 مسلمان کرسچن بن گئے غربت میں، اس لڑکی کا واقعہ بالکل سچا، اتنی بیمار، کوئی پیسہ نہیں نہ باپ اور نہ ماں کے پاس، بس یہ مشنری والے پہنچ گئے، کرنا ہی ایسا ہوا اور اس کو کہا تو اتنی بیمار، تیرے پاس کچھ نہیں، چلو ہم اپنے دوائی خانے میں لے جاتے ہیں، اور وہاں پر اپنی ہاسپٹل، جگہ جگہ انہوں نے ہاسپٹل قائم کی ہے، اور ہاسپٹل میں لے گئے، اس کی دوائی کی، ٹھیک ہو گئی، اچھی ہو گئی۔ ابھی فی الحال وہ عورت جو مسلمان کی پڑھی لکھی لڑکی تھی لیکن غربت کی وجہ سے عیسائی بن گئی، عیسائی بن کر اب عیسائی کی مشنری کا کام کر رہی ہے، لوگوں کو اسلام سے اب عیسائی بنانے والی یہ عورت بنی۔ اتنے ایسے مسلمان ہیں، میں نے آج صبح ہی بھائی صاحب سے کہا تھا، گجرات میں ہمارے یہاں نوساری سے ادھر بالکل بارش نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، گرمی کا عالم یہ ہے، رہ نہیں سکتے، بہت گرمی ہے، بارش نہیں۔ میں نے بھائی سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی، فرمایا کھیڈوت کھیتی کرنے والے اپنے زمین کا عشر نکالیں۔ کون ہے؟ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، بڑے بوڑھے وہ تو کھڑی کھلیان سے ہی کہہ دیتے، اتنا مدرسے کے لیے، اتنا غریبوں کے لیے، اتنا مول صاحب کے لیے، اتنا مؤذن کے لیے، یہ ہمارے گھر جائے گا۔ اب تو گنا پکانے والے یا جو پکانے والے، گیہوں پکانے والے، رائس پکانے والے اپنے کھلیان سے، اپنے کھیتوں سے بالکل نہیں دیتے ہیں۔ اللہ نے بھی اپنی رحمت کو برسانا بند کر دیا ہے۔ بھائی کہہ رہے تھے یہ بات سچ ہے، میں نے کہا آپ اس بات کو اب جب رمضان کے بعد جاؤ تو اسی پر بیان کیجئے کہ یہ آج تو لوگوں کی زمین دبائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک ایک زمین پر پانچ پانچ آدمیوں سے سودا ہو رہا ہے، اس سے بھی پیسہ لیتے ہیں، اس سے بھی لیتے ہیں، اس سے بھی لیتے ہیں، اب کس کو زمین ملے گی؟ کتنوں کی زمین دبائے بیٹھے ہوئے ہیں، ساؤتھ افریقہ اور یو کے میں اور امریکہ میں کتنے ایسے ہندوستان کے مسلمان ہیں، میں اپنے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، ایسے پاکستان میں بھی ہوتا ہوگا، بنگلہ دیش میں بھی ہوتا ہوگا، کہ زمین چھوڑ کر بیچارے آئے ہیں، اب وہاں کے لوگوں نے کہیں انگوٹھا لگا کر یا کہیں رشوت دے کر یا کسی اپنی طرف سے سائن کروا کر کے ہزاروں لوگوں کے کوٹھیاں اور ہزاروں کی کتنی زمینیں اور ان کے محلات کو قبضے اور ان کی کھیتیوں کو قبضے کر لیا ہے، اب لوگوں کی زمین کو قبضے کیے بیٹھے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ جبکہ امام بخاری فرماتے ہیں بخاری شریف میں کہ ایک بادل چلا میں نے ایک آدمی کو دیکھا، امام بخاری فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ آدمی اس بادل کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، ایک آدمی کا کھیت تھا، صرف اس کے کھیت کے اندر میں برسا اور کہیں پر نہیں۔ سے پوچھا گیا، کہا میں اپنے کھیت کی ہر سال جب بھی پکتا ہے تو ایک غریبوں کا حصہ نکال دیتا ہوں اور ایک اپنا حصہ ہے اور ایک عام طور پر میں علماء صلحاء کے لیے نکال دیتا ہوں۔ اللہ نے خاص طور پر اس کی کھیت میں بارش برسائی۔ زکات، چلو نارمل پیسے، آج دیکھو نا دنیا میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے پاس رہنے کا مکان نہیں، جن کے پاس کھانے کے پیسے نہیں۔ آپ چلے جاؤ ممبئی چلے جاؤ یا اس طرح ایسی جگہ، وہاں دیکھو فٹ پاتھ پر بےچارے کتنے ہیں جن کے پاس اورنے کے لیے بلینکٹ کمبل نہیں ہے، وہ فٹ پاتھ میں نیچے سوئے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ اگر یہ مسلمان صحیح طور پر اپنی زکات ہی نکال دیتا، صدقہ تو دور کی بات، صحیح طور پر اپنی زکات نکالتا، چاہے پیسوں کی ہو، چاہے سونے کی ہو، چاہے چاندی کی ہو، چاہے اپنے مال کی ہو، دکان یا فیکٹری کا، یا اپنے کھیت کی عشر ہو، جو کھیتی پکنے کے بعد جو غربا میں تقسیم کیا جاتا ہے، جو نبی علیہ السلام کے زمانے سے، چاہے اپنے باغوں کی ہو۔ آپ دیکھو نا مینگو کے باغ اور باغ لگے ہوئے ہیں، لیکن کسی نے اپنے مینگو میں سے، اپنے آم میں سے عشر نہیں نکالا۔ ایسے کتنے پھل فروٹ کے اندر میں سے بھی نکالنے کا حکم دیا اللہ کے رسول، یہاں تک کہ شہد کے اندر میں بھی، شہد بنانے والوں کے، آپ ہدایہ اٹھا کر دیکھو کیسے کیسا حکم دیا ہے، لوگوں نے اس پر عمل کرنا بند کر دیا ہے۔ اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اب زکات بھی نہیں، ایسے وقت میں غربت میں غریب لوگ ایسے ہی کیا کریں گے اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، اپنے اولاد کے اپنے بچوں کے پیٹ کو پالنے کے لیے. سفیان ثوری فرماتے ہیں جماعت کے ساتھ میں جا رہا تھا حج پڑھنے کے لیے. حج پڑھنے کے لیے راستے میں ایک جگہ, اس زمانے میں چلتے سفر ہوتے تھے, چلتے جاتے تھے, کہا ایک جگہ پر ہمارا ٹھہرنا ہوا اور ہم ٹھہرے ہوئے تھے. ایک نوجوان لڑکی سر ڈھانکے ہوئے نکلی, آئی باہر. ہم جہاں آرام کر رہے تھے دیکھا کہ اس نے گاؤں کے باہر مردہ مرغی گری ہوئی تھی. اس نے اس مردہ مرغی کو اٹھایا اور اٹھا کر کے جلدی 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 بھاگی اپنے گھر پر. سفیان فرماتے ہیں میں ان کے پیچھے گیا, ان کے پیچھے گیا کہ دیکھوں, وہ ایک گھر میں گھس گئی, دروازہ بند کر دیا. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بڑی عورت نکلی اور اس نے کہا کیا بات ہے, بات چیت ہوئی, کہا تمہاری بیٹی مردہ مرغی کو لے کر گھر میں آئی ہوئی ہے, مردار کھانا حرام ہے. اس نے کیا جواب, اس مائی کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. فرمایا میرے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے, میری 5 بچیاں ہیں, میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو میں نے اپنی بچی کو کہا جاؤ کہیں سے کچھ مردار کچھ پڑا ہو تو لے آؤ. سفیان فرماتے ہیں عجیب بات کہ میں نے اسی وقت میری آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ایسے لوگ بھی ہیں اور ہم تو حج پر حج کر رہے ہیں, عمرہ پر عمرہ کر رہے ہیں. میں نے اپنے باہر جا کر اپنے پورے قافلے والے کو کہا میں تمہارے ساتھ حج کے لیے نہیں آؤں گا, تم کو جانا ہو چلے جاؤ, میں نے اپنے حج کے پیسے فلاں کو دے دیا. وہ قافلہ تو چلا گیا حج پڑھنے کے لیے. سفیان فرماتے میں نے ان غریب گھر میں اپنے پیسے کو دے دیا اور دینے کے بعد واپس اپنے مکان پر چلا گیا, حج میں نہیں گیا. حج کے بعد کیا دعا کی ہوگی اس برہی نے, جبکہ پورا قافلہ آیا تو لوگوں نے کہا آپ کو بھی حج مبارک, آپ کو بھی حج مبارک. کہا کیا بات ہوئی, میں تو نہیں آیا. تو کسی نے کہا قافلے والوں نے میں نے آپ کو عرفات میں دیکھا, میں نے آپ کو مزدلفہ میں دیکھا, میں نے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا. سفیان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ میں تو حج میں نہیں آیا لیکن اس بوڑھی کی دعا کی وجہ سے اللہ نے میری طرف سے فرشتے ہی کو بھیج دیا جس نے میری طرف سے حج کر لیا ہو. یبغونھا عوجا, آج دیکھو نا مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے اس ان کے دین سے پھلا کر پھیر کر کے کیسے دوسرے مذہب میں. ہم تو ایک بیٹھے ہوئے ایک جگہ پر, آپ پڑھے تو صحیح, آپ باہر کی قوموں کے مسلمانوں کے اخبار پڑھیں, آپ کو پتا چلے گا کیا اور کیا ہو رہا ہے, کتنے لوگ کافر ہو رہے ہیں. مولانا علی میاں صاحب ندوی فرماتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہم خوش ہو رہے ہیں کہ یو کے میں 5000 مسلمان بن گئے, فلاں 5000 بن گئے, فلاں بن گیا, فلاں بڑا کافر تھا وہ مسلمان بن گیا اور ہم خوش ہو رہے ہیں, ہم خوش ہو رہے ہیں, ہم خوش ہو رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے اپنی زندگی نہیں بدلی تو میں تمہاری جگہ دوسروں کو لے آؤں گا اور تمہیں ہلاک کر دوں گا. کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ان کو اللہ اسلام میں الا رہا ہے اور ہم کو اللہ اسلام سے نکالنے کی کچھ بات ہو رہی ہو. ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہم تو اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہیں, دور جا رہے ہیں عبادتوں سے, زکات سے, حج سے اور دوسرے معاملات اور معاشرات میں دور جا رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے اللہ ہماری جگہ دوسروں کو پیدا کر رہا ہو. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ اسلام پر قائم دائم رکھے. تو کم سے کم زکات ہی اگر دوسرے جو صدقات نکال دے تو نور علی نور ہو جائے گا تاکہ ہمارے مسلمان اپنے اسلام پر قائم رہے. وہم بالآخرت کافرون, اور وہ لوگ آخرت کے منکر ہیں. یہ 3 کام ہو رہا ہے, ایک تو اللہ کے راستے میں رکاوٹ کتنی ہو رہی ہے آج, چاہے تبلیغ کی لائن سے ہو, چاہے تفسیر کی لائن سے ہو, چاہے حدیث کی لائن سے ہو, انٹرنیٹ کی لائن سے ہو, ہمارے نوجوانوں کو بگاڑنے کی لائن سے ہو کہ ان کے لیے ایسی صورتیں بنا دی گئی ہے کہ تاکہ یہ دین سے بالکل قریب ہی نہ ہو. کہیں مدرسوں پر حملے، کہیں اسلامی اسکول پر حملے، کہیں کیا اور کہیں اور کیا اور کیا، اندر سے بھی حملے، اوپر سے بھی حملے، یہ ساری باتیں، یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکا جا رہا ہے، وہ یبغونھا عوجا، اور دین میں کوئی نہ کوئی فوت نکالتے ہیں تاکہ مسلمان اپنے دین سے دور ہو جائے، نبی سے دور ہو جائے، قرآن سے دور ہو جائے، یا ہمارے نوجوان مسجد سے دور ہو جائے، علماء سے دور ہو جائے، صلحاء سے دور ہو جائے، وہ دین کی باتوں میں نہ بیٹھے، ان کو ایسی ایسی چیز میں مشغول کر دو، کہیں ہاکی میں، کہیں فٹ بال میں، کہیں کہیں کس میں، کہیں کس میں، کہیں کرکٹ میں، کہیں کشتی لڑانے میں، انہیں ایسا مشغول کر دو کہ آج وہ پروگرام ہے ٹی وی پر، آج وہ پروگرام ہے، اور اتنا ملے گا، اس کو یہ ملے گا، ایک ایک کو، ایک ایک کو، ایک ایک کھلاڑی کو، کتنا، ابھی سنا ایک رونی نام کے بارے میں کہ اس کو 3,00,000 پاؤنڈ ایک ہفتے کے ملتے ہیں، کتنا ایسے ہوں گے، اب ہمارا نوجوان پاگل ہے، ہمارا ینگسٹرز از میڈ، ہی از جسٹ لوکنگ ایٹ دی ٹی وی، وین دس پروگرام ول کم، نماز بھی چھوٹی، قرآن بھی چھوٹا، تراویح بھی چھوٹی، سارے چھٹ کر اب یہ مشغول ہے، کبھی کرکٹ دیکھنے میں مشغول ہے، اور کبھی فٹ بال دیکھنے میں مشغول ہے، اور کبھی ہاکی دیکھنے میں مشغول، کبھی کیا اور کبھی کیا، کبھی کشتی دیکھنے میں مشغول ہے، یہ اسلام سے دوری کے سارے راستے ہیں جو اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، یصدون عن سبیل اللہ، یہ سب یصدون عن سبیل اللہ ہے، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دیا جائے۔ ہاں میں بیان نہیں کر رہا ہوں، میں اس آیت کی روشنی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آج کیا ہو رہا ہے، یہ قیامت کے دین جہنم میں ہوں گے، جنتی کہیں گے ہاں تو ہی تھا اسلام کے خلاف بولنے والا، وہم بالآخرت کافرون، تم تو کہہ رہے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے، ہم جنت میں ہیں، تم جہنم میں ہیں، تم تو انکار کر رہے ہیں، اتنا مشغول ہو گیا ہمارا نوجوان، اسے آخرت کا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں انسان دنیا سے لے کر جانے والا نہیں ہے، اگر لے کر جائے گا تو اپنے اعمال ہوں گے، اپنے ایمان ہوگا، وبینہما حجاب، ان کے درمیان میں اللہ تعالی دیوار کو قائم کر دے گا، دیوار، کون سی دیوار ہوگی، دیوار کے کیا معنی ہے، دیوار کیوں رکھی گئی، صاحب روح المانی فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان میں دیوار تاکہ جنت کی ہوائیں انہیں نہ لگیں، جنت سے کوئی فائدہ نہ ہو، وعلی الاعراف رجال یعرفون کلم بسیماہم، اور اعراف کے اوپر مرد ہوں گے، یہ اعراف کیا ہے، اس کے درمیان میں دیوار کیا ہے، سورۃ الحدید میں اللہ تبارک و تعالی نے 28 پارے میں آیت نمبر 12 ہے، اس میں بیان فرمایا، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم، فرمایا قیامت کے دن مومنین اور مؤمنات پل صراط پر چلتے ہوں گے، ایسے وقت میں 27 پارے میں یہ آیت سنیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہم کتنے نصیب والے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اللہ نے ہمیں ایمان دیا، فرمایا یوم تر المؤمنین والمؤمنات، مومنین اور مومنات تم لوگ دیکھو گے، اس کو مومنین کو دیکھو گے، مومن ماؤں کو، عورتوں کو دیکھو گے، یسعى نورهم، ان کے آگے نور ہوگا، اور وبایمانہم، اور ان کے دہنی طرف بھی نور ہوگا، بشراکم الیوم، اور انہیں تمہیں آج جنت کی خوشخبری ہے، بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانہار، کون سی جنت کہ تمہارے محل کے نیچے سے نہریں جاتی ہوگی، خوبصورت نہریں، خوبصورت نہریں، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، کتنی بہتر شراب طہورہ کی نہر، فرمایا خالدین فیہا، تم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، ذالک ھو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، آگے کہہ رہے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس وقت منافق لوگ اور منافقین عورتیں کہے گی ایمان والوں سے، کسے کہے گی، ایمان والوں سے، للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ایمان والوں سے کہے گی کہ ہماری طرف ذرا روشنی ڈالو، تمہارے آگے ایمان کی روشنی ہے، ٹارچ نہیں ہے وہاں پر بھائی، وہاں کوئی لائٹ نہیں ہے، وہاں تو روشنی سورج بھی نہیں ہوگا، روشنی ہوگی صرف اعمال کی روشنی ہوگی، آگے بھی روشنی، دانی طرف بھی روشنی ہوگی، اب یہ روشنی ایمان کی ہوگی، اعمال کی ہوگی، یہ روشنی آگے کہیں گے منافقین مرد اور عورتیں تھوڑی سی ہمیں روشنی بتلاؤ تاکہ ہم برابر آپ کے پیچھے چل سکے، اندھیرا ہو اور اس وقت پیچھے آدمی آ رہا ہو اس راستہ میں، ذرا پیچھے بھی ٹارچ دکھانا، ذرا نظر نہیں آتا راستہ، وہ قیامت میں کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ حاصل کریں، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس جاؤ دنیا میں، یہ نور تو دنیا میں ملتا ہے، ہم سے تم کو نور نہیں ملے گا، یہ نور کہاں ملے گا؟ دنیا میں، یعنی ایمان کا نور، نماز کا نور، روزے کا نور، عبادتوں کا نور، یہ صرف یہاں ملتا ہے، فَلْتَمِسُوا نُورًا، پھر اس کے بعد نور کو تلاش کرنا، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ باب، یہ باب وہی حجاب ہے، ان کے درمیان میں پھر اللہ پاک پردہ قائم کر دیں گے، دیوار رکھ دیں گے، یا کوئی ایسی چیز حائل کر دیں گے، یہ اللہ کی طاقت ہے، بینہما برزخن لا یبغیان، دیکھو نا قرآن کریم میں کتنی جگہ ایسا ہے، دو سمندر کا پانی مل رہا ہے، ادھر میٹھا پانی ادھر کھارا پانی ہے، بیچ میں کوئی دیوار نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں بینہما برزخ ہے، ہم نے بیچ میں دیوار قائم، تمہیں نظر آئی کبھی دیوار؟ دو سمندر کو دیکھ لو، جاؤ ساؤتھ افریقہ میں، کیپ ٹاؤن میں، وہاں پر بحر اٹلانٹک اور بحر ہند جمع ہو رہا، ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے، لائن نظر آ رہی ہے، لائن نظر آ رہی ہے، یہ پانی براؤن کیسا ہے، دوسرا وائٹ کلر کا ہے، ایک کھارا ہے، ایک بالکل میٹھا ہے، دونوں ہیں، لیکن بیچ میں کوئی دیوار نہیں ہے، یہ ویوز آ رہے ہیں، بالکل ملتے ہیں کھارے پانی سے اور واپس ہو جاتے ہیں، اور ادھر سے ویوز آتے ہیں کھارے کے میٹھے کے اور واپس ہو جاتے ہیں، یعنی بحر اٹلانٹک کا پانی بحر ہند میں نہیں ملتا، بحر ہند کا پانی بحر اٹلانٹک میں نہیں ملتا، کھارا میٹھے میں نہیں، میٹھا کھارے میں نہیں، یہ اس سمندر کی مچھلیاں اس میں نہیں، اس کی اس میں نہیں، اس کے جانور اس میں نہیں، فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ نے کوئی دیوار رکھی ہے لیکن دیوار تو ہمیں نظر نہیں آتی، یہ اللہ کی کوئی دیوار ہے، کیا مطلب؟ اللہ نے فرشتوں کو قائم کر دیا ہے، یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، نہ ادھر نہ ادھر، یا تو اللہ نے حکم دے دیا پانی کو، تمہیں میرے حکم پر چلنا ہے، ادھر کا ادھر نہیں، ادھر کا ادھر نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، قیامت میں اللہ کوئی دیوار قائم کر دے گا، کوئی پردہ قائم کر دے گا، کیا پردہ ہوگا؟ فرماتے باطنہ فیہ الرحمہ، ایک طرف دیکھو رحمت ہے، ظاہرہ من قبلہ العذاب، اور دوسری طرف عذاب ہی عذاب ہے، ایک طرف جنت ہی جنت ہے، دوسری طرف جہنم ہی جہنم ہے، یہ ہے، وبینہما حجاب، وعلی الاعراف، اب اعراف والے مرد ہر ایک کو پہچان لیں گے، اب اعراف کون ہیں، اعراف کیا ہے، اعراف میں رہنے والے کون ہیں، ایک لمبی تفسیر ہے، اس میں بہت سارے اقوال ہیں، کسی نے کیا کہا، انشاءاللہ آئندہ کل بیان کریں گے، زندگی باقی رہی، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سبحان اللہ وبحمدہ، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والہ وبارک وسلم تسلیم، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، اللہ اے اللہ آج رحمت کا آخری دین ہے، اللہ رحمت کے حشر کا آخری دین، آخری کچھ گھڑیاں باقی ہے، اللہ محروم نہ کرنا، اللہ رحمت دے ہی دینا، اللہ رحمت دے ہی دے، اللہ رحمت دے ہی دے، اللہ یہ عشرہ نہیں معلوم پھر کب ملے گا، اللہ میں تیری رحمت سے محروم نہ فرما، تیری رحمت سے محروم نہ فرما، اللہ تیری توفیق سے ہم نے ایمان قبول کیا ہے، تو نے ایمان دیا ہے، اے اللہ ایمان والوں کو تو رحمت میں رکھتا ہے، اے اللہ تو ہم پر رحمت کی بارش برسا دے، رحمت کی بارش برسا دے، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہے اس پر ان پر تیری رحمت کی بارش برسا دے، اے اللہ عذاب کو ہٹا لے، اے اللہ عذاب کو ہٹا لے، تیرے غضب کو ہٹا لے اور رحم فرما دے، کرم فرما دے. اے اللہ اس مبارک مہینے کا واسطہ، اے اللہ جس کے بارے میں تو نے کہا اس کا بدلہ تو ہی دے گا. اے اللہ روزے کی حالت میں ہم پوری امت کے لیے مانگ رہے ہیں، قرآن سامنے ہے. اے اللہ یہ تیری مبارک کتاب ہے، اے اللہ اسی کا صدقہ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مانگ رہے ہیں. اے اللہ امت پر رحم فرما دے، کرم فرما دے. اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما دے، بارش برسا دے، بارش برسا دے. جہاں مسلمان پیاسے بھوکے ہیں انہیں پانی اور کھانا نصیب فرما دے. جہاں مسلمان اے اللہ بغیر گھر کے انہیں گھر نصیب فرما، بغیر کپڑے انہیں کپڑے نصیب فرما. اے اللہ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اپنی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے کوئی سامان نہیں کر سکتے ہیں، اے اللہ انہیں اے اللہ اچھا سامان عطا فرما دے. اے اللہ بہت سارے مسلمان دنیا میں کہاں اور کہاں اور کہاں پریشان ہوں گے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ یہ مبارک گھڑیاں ہیں، اے اللہ اس پر ہماری دعاؤں کو توباؤں کو قبول فرما لے. یہ ٹوٹی پھوٹی بات جو کہی جاتی ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ دین کا کام کرنے کے میں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ قرآن اور حدیث کو اللہ دل سے قبول کرنے والے بنا دے، اس کے اندر عیب نکالنے سے ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ آخرت کی فکر کی توفیق نصیب فرما دے. یقیناً موت کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا اس پر یقین ہے. اے اللہ اس ما بعد الموت کی زندگی کو آسان کر دینا. اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب کر دینا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وسلم.